اللہ کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد وعلی آل
محمد۔
سورۃ الانفال کی منتخب آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا کل آغاز کیا تھا۔ آج آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک اور تلاوت، آیت تلاوت کی ہے جو سورہ محمد کے اندر موجود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس آیت کریمہ میں توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ان کے بارے میں ان کو خبردار کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر یعنی قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا، سوچنا، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ نے کوئی نرم لہجہ نہیں اپنایا، اور وہ ذات، اللہ کی ذات کے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے، جو قرآن نازل کرنے والا ہے اور قرآن کا پیغام انسانوں کے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا مؤثر ہے سب جانتا ہے، جو وہ فرما رہا ہے تو کیا یہ قرآن میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے، کفر پڑ چکے۔ اب آپ اگر اس آیت کے معنی میں غور کریں تو یہ بہت خبردار کر دینے والی بات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں کہ اس کی نگاہ ہی صحیح اور حق نگاہ ہے، وہی سب جاننے والا ہے، حقائق کا جاننے والا ہے، اس کی نگاہ میں وہ دل کہ جو اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا، اس دل پر گویا قفل لگ چکا ہے، تالا لگ چکا ہے۔ اور تالا لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہدایت اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو دو چیزوں کی تاکید اور نصیحت فرمائی، ایک قرآن کریم اور دوسری اللہ کے رسول کے اہل بیت، ان کی عطرت علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ تو ہم اسی نیت سے اور اسی ارادے سے ان آیات کو سنیں گے، اور اگر میری آپ سے درخواست ہوگی، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو جب یہ آیات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو آج سے نہ صحیح کل سے، تو قرآن مجید کو اور بالخصوص ترجمے والے قرآن مجید کو آپ اپنے سامنے کھول کے رکھیں، یا تو خود قرآن مجید آپ کے پاس ہو، اور یا اب ہر موبائل میں قرآن مجید کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ حتماً کی ہوگی آپ نے، نہیں کی تو کر لیں کوئی مناسب اچھی اپلیکیشن اور اس کو سامنے رکھیں. ایسا کرنے سے آپ کا استفادہ دگنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے. جو بات بیان ہو رہی ہے جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، تو یہ ثواب بھی اور یہ اجر بھی انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. قرآن کو اپنی زندگیوں کے لیے ایک ایسی کتاب بنا لیں کہ جو آپ کے روز مرہ کاموں میں آپ کی مشیر ہو، استخارے سے نہیں پڑھنے سے. اگر آپ ہر روز قرآن مجید کے ساتھ رابطہ رکھیں آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کے مسائل اور مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے آپ کی طاقت زیادہ ہوگی. ابھی یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں ان میں بھی یہ میسج موجود ہے، اور یہ میسج ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان ہو. ایک تو ان آیات سے ایمان بھی چیک ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے دلوں پر یہ اثر ہوگا قرآن کی آیات کا. ہاں اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ایمان کے اندر کوئی پرابلم. تو یہ اس درس سے جو آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی ہے حاضر ہونے کی اور عرض کرنے کی، اور وہ بھی قرآن کریم کی بہار کے مہینے، تو یہ بہت بڑی توفیق ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو بیان کر دوں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں اپنے وصیت نامے میں نوجوانوں سے، چاہے وہ نوجوان کالج اور یونیورسٹی کے ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور چاہے وہ نوجوان حوزہ علمیہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دونوں سے خطاب فرماتے ہیں. شروع یہاں سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ تکلفاً نہیں کہہ رہا، جو بات کرنے لگے فرماتے ہیں یہ بات میں تکلف سے نہیں کہہ رہا بلکہ سنجیدگی سے کہہ رہا، اس وجہ سے کہ میں نے اپنی تمام زندگی قرآن پر صرف نہیں کی، قرآن پر نہیں لگائی، میں افسوس کرتا ہوں. شخصیت دیکھیے، قرآن سے بہت رابطے والے ہیں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کی عظمت کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا حق بنتا تھا کہ میں ساری عمر اس میں لگاؤں، اور میں نے کیونکہ ایسا نہیں کیا مجھے افسوس ہو رہا ہے آخری عمر. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے طالب علموں، عرض کیا چاہے یونیورسٹی کے ہو چاہے حوزے کے ہو، دینی طالب علم، فارسی میں لفظ استعمال کیا ہے دانش جو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، اور طلاب دینی طالب علم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان دونوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ قیام کرو، قیام کرو. قیام کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اٹھو اور ایک تحریک شروع کرو. فارسی کے لفظ یہ ہیں بے پا خیزید و قرآن را از محجوریت در بیاورید، تم لوگ قیام کرو اور قرآن کو معذوریت سے نکالو. معذوریت کیا ہے؟ دوری. معاشرہ قرآن سے دور ہو گیا. لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے سوائے اس کے کہ تلاوت کر لی اور ثواب لے لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. جس لیے قرآن نازل ہوا تھا وہ چیز معاشرے میں نہیں ہے. اس نیت سے اور اس ارادے سے اس کتاب کو نہیں پڑھا جاتا. تم لوگ قیام کرو, تحریک برپا کرو اور قرآن کو اس معذوریت سے نکالو. جوانوں اور نوجوانوں سے خاص طور پر خطاب کر, کیونکہ جوان میں نوجوان میں یہ انرجی موجود ہوتی ہے, اس کے جذبے, اس کی قوتیں جوان ہوتی ہیں اور وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آغاز اپنے آپ سے ہوگا, انسان پہلے خود شروع کرے. یہ امام خمینی جیسی ہستی پھر کیا فرماتے, فرماتے قرآن را مقصد اعلیٰ قرار بدہیت. یعنی آپ کی زندگیوں کے کئی ہدف ہوں گے, مقصد ہوں گے چھوٹے بڑے, سب سے اونچا مقصد اپنی زندگیوں کا قرآن کو بنا لو. چونکہ قرآن سے دور ہو گئے ہے نہیں, لہذا اس کا اپنا ہدف مقصد اعلیٰ بناؤ تاکہ تم اپنی زندگیوں کے آخر میں ایسا نہ ہو کہ اس طرح افسوس کرو جس طرح میں افسوس کر رہا ہوں. یہ امام خمینی کے الفاظ موجود ہیں, لکھے ہوئے موجود ہیں. تو اس نگاہ سے پڑھیں. اور اب دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات سے پیغام لینا, میسج لینا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اللہ نے آسان بنایا. کل ہم نے پہلی آیت جو پڑھی تھی اس کو تکرار کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اے رسول, آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انفال کا معنی میں نے کل بتا دیا تھا. قل الانفال للہ والرسول. اے رسول, آپ کہہ دیجئے انفال اللہ کے ہیں اور رسول کے. فاتقوا اللہ, بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور اپنے باہمی معاملات میں اصلاح کرو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, اس کی طرف نہ جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو. اس آیت کے بارے میں ایک آدھی بات اور بیان کر, اس کے پس منظر کے بارے میں. یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا. مال غنیمت, انفال, یہ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ رہی تھیں جو پہلے نہیں تھے. پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی, اس میں اللہ نے فتح دی. تو اس جنگ میں ہوا یوں کہ تین گروہ تھے مسلمانوں کے. جنگ جب ختم ہو رہی تھی, ایک گروہ وہ تھا کہ جو فرار کرتے ہوئے دشمنوں کو قیدی بنانے کے لیے ان کو فالو کر رہے تھے, ان کا پیچھا کر رہے تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے کہ دشمن کوئی حملہ نہ کر دے چکے. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اب مال غنیمت ظاہر ہے سب کو اچھا لگتا ہے. اب ان تینوں میں گویا کہ یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے تھے کہ مال غنیمت پر کس کا حق ہے اور کتنا حق ہے. جو جمع کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا زیادہ حق ہے, جو دشمنوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بنتا ہے، اور جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے یہ جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ کون تقسیم کرے گا، کسے کتنا ملے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام، ورنہ تم آپس میں مال دنیا کے لیے لڑ جاؤ، آپس میں اختلاف کرو، ایسا اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دو۔ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ یہ چیزیں کس طرح تقسیم کی جائیں گی، کون سی چیزیں تقسیم کی جائیں گی اور کون سی چیزیں وہ دینی اسلامی حکومت، اسلامی نظام اپنے کنٹرول میں رکھے گا تاکہ ان کے فوائد سے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو، استفادہ کرایا جا سکے۔ اب یہاں پر توجہ کیجیے، آیت نمبر 2 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر مومن ہو تو۔ اب مومن کی کیا تعریف ہے، مومن کی کیا ڈیفینیشن ہے، مومن کی کیا صفات ہے، یہ برادران عزیز توجہ سے سنیے گا کہ ہر وہ انسان کے جو اپنے آپ کو مومن کہے، ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مومن ہو بھی، اور بالکل اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر وہ فرد جو اپنے آپ کو شیعہ کہے، الفاظ دو ہیں بات ایک ہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہو۔ بالکل یہی الفاظ روایات میں آئمہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کے بارے میں اگر ان کے آس پاس لوگوں سے سوال کیا جائے تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ مومن نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں واقعی مومن ہوں یا نہیں، یا ہوں تو کیسا ہوں، کتنے پرسنٹ مومن ہوں اور کتنے پرسنٹ دوسری مشکلات میرے اندر موجود ہیں، کمیاں میرے اندر موجود ہیں، البتہ یہ سوچ سمجھدار سوچتا ہے، کیونکہ اہم یہ نہیں ہے کہ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں، اہم یہ ہے کہ اللہ مجھے کیا سمجھتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ خدا کے ریکارڈ میں مجھے کیا لکھا گیا ہے کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، وہ اس کی بنا پر فیصلہ ہوگا، نہ کہ جو میں خود کو سمجھتا ہوں بغیر دیکھے کہ اللہ کے ہاں مومن کیا ہوتا ہے وہ مجھے فائدہ دے گا۔ بلکہ قرآن مجید نے اس کی طرف متوجہ کرایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو در حقیقت غلط روش پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اچھی روش ہے ہی کسی کی نہیں، ہم سے بہتر طریقہ، ہم سے بہتر روش کسی کی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط جا رہے ہیں، بس جو طریقہ اپنا لیا سو اپنا لیا، چیک نہیں کرتے، محاسبہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو اگلی دو آیات ہیں یہ یوں سمجھیے کہ لیبورٹری ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ جب انسان کو آج کل کرونا وائرس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں تو کسی کو کرونا ہے یا کرونا نہیں ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کچھ علامات سے، اور بعض اوقات ظاہری علامات نہیں ہوتی لیکن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پازیٹو۔ تو کرونا تو بیماری ہے، ایمان صحت ہے۔ صحت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ٹیسٹ کراتے ہیں کہتے ہیں کرونا نیگیٹو ہے. تو ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بہت سارے ٹیسٹ بتائے. یہ میں آرام سے اس لیے بیان کروں تاکہ آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے. ان آیات سے پہلے ایک اور ٹیسٹ آپ کو بتا دوں تاکہ اور ذہن آمادہ ہو جائے. قرآن مجید یہ فرماتا ہے, آپ سورہ جمعہ میں, نماز جمعہ میں آپ سورہ جمعہ کی تلاوت سنتے ہیں, اس میں یہودیوں سے ایک بات کی ہے اللہ نے, اور یہودیوں سے یہ فرمایا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہیں, قل یا ایھا الذین ھادوا, اے رسول کہیے اے یہودیوں, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت, اگر تمہارت یہ گمان ہے کہ تمام لوگوں میں سے صرف تم یہودی اللہ کے اولیاء ہو, تم ولی اللہ ہو, تم اللہ کے دوست ہو, تم سے اللہ کو محبت ہے, باقیوں سے نہیں ہے, تمہارا الگ کھاتا ہے, تو کیا کرو؟ ٹیسٹ. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ, موت کی تمنا کرو. اگر تمہیں اللہ سے اتنا پیار ہے تو ملاقات کرو. اور سورۃ البقرہ میں اس طرح یہی بات, قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت, اے رسول ان سے کہیے اگر اللہ کے پاس دار آخرت یعنی جنت خالصۃ تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں, باقی غیر یہودی جنت میں نہیں جائے گا, تمہاری ہے, فتمنوا الموت, اور تمہیں ٹرانسفر کرتے ہیں وہاں پر, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو یہ ٹرانسفر ضروری ہے, موت کو افسر کا تبادلہ ضروری ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں. یہ شہر جہاں پہ سہولیات نہیں ہیں دنیا میں, جہاں غم ہیں, بیماریاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ایمان کا خطرہ لگا رہتا ہے, یہاں سے تمہیں ٹرانسفر کرتے ہیں اس جہان میں, اور یہ ضروری ہے ٹرانسفر جنت میں جانے کے لیے, تو کرو موت کی تمنا. اور ہم قرآن کی اسی آیت کو اپنے لیے سمجھیں, موت کی تمنا. صلوات پڑھیں محمد والے کو, اللہ نے یہ ٹیسٹ بتایا ہے, اور یہ ٹیسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی تمنا وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں حقیقی ایمان, ورنہ جنت کے مشتاق تو بہت ہیں لیکن اتنا ہی موت سے خوف زدہ ہیں. پھر قرآن نے خود فرمایا اے رسول یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے. اللہ کا نافرمان چاہے زبان سے کہتا ہو جنت میری پکی ہے لیکن اس کو موت اچھی نہیں لگتی اللہ کی نافرمانی میں, اور دنیا کی کیوں اس نے اللہ کی نافرمانی کی؟ دنیا کی محبت میں, دنیا کی لذت کے لیے جسے اللہ نے حرام قرار دیا تھا, تو اس کا دل کیوں کرے گا دنیا چھوڑنے؟ اگر اسے دنیا سے محبت نہ ہوتی تو کیوں دنیا کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرتا؟ توجہ فرما رہے ہیں, اللہ نے بڑی گہری بات کی, اور اللہ بڑی گہری بات کرتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانی اور یہودی کرتے ہیں یہ اس دنیا کی محبت ان سے کرواتی ہے. اگر یہ سود کھاتے ہیں, اگر ان کے علماء اپنی عوام سے ناجائز طریقے سے مال کھاتے ہیں, اگر انہوں نے غلط نظریات بنا لیے, یہودیوں کے علاوہ باقی قوموں کو گھٹیا سمجھتے ہیں, جتنے برے اعمال ہیں دنیا پسندی ان کی جڑ, تو جو دنیا کی محبت میں خدا کے فرمان کی نافرمانی کرے وہ کیسے کہتا ہے میں نے جنت میں جانا, جبکہ جنت اللہ نے اپنے فرما برداروں کے لیے رکھی. تو اے رسول ان سے کہیے موت کی تمنا کرو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا کہ جن یہودیوں سے اللہ کے رسول نے یہ کہا انہوں نے نہیں کی موت کی طلب، کیوں نہیں کی؟ سوچیں آپ کے دل میں آئے جھوٹ موٹی کر لیتے، اللہ کے رسول کو خاموش کرانے کے لیے جھوٹ موٹی کہتے کہ ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اللہ کا رسول، قرآن نے بیان کیا اے رسول یہ ہمارے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنی علامتیں اور نشانیاں بنی اسرائیل کو معلوم تھی رسول اللہ کے بارے میں، جو مدینہ میں رہ رہے تھے، جو خیبر میں رہ رہے تھے، جو فدق میں رہ رہے تھے، ساری علامتیں ان کو پتہ تھی، ان کو پتہ تھا یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ہم نے کہا تو ہمیں موت آ جائے گی، لہذا موت کی تمنا نہیں کی، اور پھر اللہ نے فرمایا اے رسول یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ کو ظالموں کا اچھی طرح ہی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ٹیسٹ ہوا، ہر کسی کے لیے ٹیسٹ. آپ کو مثال دوں، ایمان جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے موت کے بارے میں تصور کیا ہوتا جاتا ہے؟ آپ کربلا کے واقعات میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صلوات پڑھی ہے محمد والے کو، شہزادے سے سوال کیا آپ کے نزدیک موت کیسی، شہزادے نے امام سے سوال کیا، یا جناب علی اکبر کے بارے میں یہ روایت ہے یا شہزادہ قاسم کے بارے میں یہ روایت ہے، سوال کیا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ معلوم تھا حق پہ، لیکن یہ تاکید ہوتی ہے اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کیونکہ حق پر ہیں اس لیے ایسا ہے. اگر یہ بات یہ جملہ بیچ میں نہ ہو تو شاید اور مطلب نکال لیں کہ وہ تو یوں تھے، فضائل تھے بہت، اس لیے ان کو یہ مسئلہ تھا، لیکن وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حق پر ہونا انسان کے دل سے موت کے خوف کو ختم کر دیتا ہے، نہ صرف موت کے خوف کو ختم کر دیتا ہے، موت بری نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے. لہذا سوال کیا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں. اب جواب میں شہزادے نے کیا فرمایا؟ شہد سے زیادہ میٹھی لگتی موت، شہد سے زیادہ میٹھی زخم کھانے پڑتے، خنجر اور نیزے اور تیر بدن پر برداشت کرنے پڑتے، پھر کیسے شہد سے میٹھی؟ اس نتیجے کی وجہ سے میٹھی ہے جو ان زخموں کی تکلیف کے بعد ملنے والا ہے، اور یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو واقعاً ایمان میں آگے ہو. اچھا یہ تو اہل بیت ہے، آپ کربلا میں موجود ان کے اصحاب سے سوال کریں، وہ آپ کو حق، ان کے جملات، ان کے اظہار آپ کو گواہی دیں گے کہ واقعاً ان کے پیروکار، ورنہ جس کو دنیا پیاری ہو اور جس کو موت سے ڈر لگتا ہو وہ کربلا میں نہیں جا سکتا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ادھر ادھر ہو جائے گا، جیسے کہ لوگ ہو گئے. جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی آہستہ آہستہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ادھر 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 چھٹنا شروع ہو. البتہ عرض کروں کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو انسانوں کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو پس پردہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ امام حسین کے ساتھی چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں، لوگ چھوڑ رہے ہیں، لیکن پس پردہ یہ تھا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کوئی ناخالص کربلا جائے، اللہ چاہتا تھا کربلا میں خالص پیور ایمان والے پہنچے، جو کسی نہ کسی دنیا کے چکر میں وہ چھٹ جائے. اور اللہ یہ میدان سجاتا اسی لیے کہ صرف دعویٰ کرنے والے اور حقیقت میں جو مومن ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ کر دے. صلوات پڑھے محمد والے. تو ایک ٹیسٹ تو ہے قرآنک ٹیسٹ, قرآن کی لیبارٹری کا ٹیسٹ, کہ اگر تم کنفرم جنتی ہو تو پھر اپنے دل میں آرزو کر کے دیکھو موت کی. اگر تو کچھ نہ ہو اور سکون رہے اور کوئی ٹینشن نہ ہو سمجھو ٹھیک, اور اگر موت کے نام سے ٹینشن ہو تو سمجھ لو دو نمبری ہے بیچ میں. یہ قرآن ایک ٹیسٹ, قرآن کے ٹیسٹ یونیورسل ہے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا. اب سورہ انفال کی دوسری آیت سنو, کیا فرمایا تھا پہلی آیت میں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر مومن ہو تو. یعنی اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے مال دنیا دیکھ کر کہو گے ہمیں کم کیوں دیا, ہمیں زیادہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو. اگر تمہارا رسول پر ایمان ہوتا, اسے اللہ کا رسول سمجھ رہے ہو واقعا, تو کیسے ہو سکتا ہے اس کے فیصلے پر اعتراض ہو تم. کیسے ممکن ہے تمہیں اعتراض ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر مومن ہو تو. اور اس کے بعد آیت نمبر 2 مومنین کا ذکر کیا تو اللہ نے پھر یہ بھی چاہا کہ میں بتا بھی دوں کہ مومن ہوتے کون, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ صفات ہیں تمہارے اندر, اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایمان ہے, اور اگر نہیں ہے تو نہیں. آپ کا موبائل بند ہو, آف ہو, آپ آن کرنے کے لیے پریس کریں, اگر اس کے اندر بیٹری کی چارجنگ ہے تو وہ آن ہوگا, آن ہوگا اور اپنے نیٹ ورک سے بھی کنیکٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹ ہو جائے گا اگر مثلا اس کے اندر سارے لوازمات پورے ہیں. لیکن جو چیز اس کے اندر ہونی چاہیے کنیکشن کے لیے, اگر وہ نہ ہو تو کنیکٹ نہیں ہوگا. آپ مثلا انٹرنیٹ والا کنیکشن والا بٹن دبائیں گے وہ نہیں چلے گا, بٹن آن ہو جائے گا لیکن انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا. تو آپ کہیں گے یا تو بیلنس نہیں ہے یا نیٹ ورک میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, بہرحال مسئلہ ہے. آپ سوئچ آن کرتے ہیں موبائل کو, آن نہیں ہوتا, آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا جاتی ہے, بیٹری چارجنگ ختم ہو گئی. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں سمجھ لو تمہاری ایمان والی بیٹری ڈیڈ ہے. اگر تھوڑی ہیں تو تھوڑی چارج ہے, اگر زیادہ ہے تو زیادہ ایمان. اب سنیے, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو. پھر فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں مومن کون ہو. انما المؤمنون, انما صرف, المؤمنون وہ لوگ مومن, الذین کہ جو, جن کے اندر یہ صفات ہیں. پہلی صفت, پہلا ٹیسٹ, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہ, جب اللہ کا ذکر آئے, اللہ کا ذکر کیا جائے, ان کے دل کانپ جاتے ہیں, ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اور اس کانپنے کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ گناہگار ہو. خوف چند قسم کے ہوتے ہیں. ایک خوف ہے جس کو قرآن مجید نے خشیت کہا, ایک خوف ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار ہو اور قاضی کے سامنے کھڑا ہو اور اسے پتا ہو کہ میرا جرم قاضی کو پتا ہے اور وہ میرے جرم کی مجھے سزا دے گا, اس لیے ڈر رہا ہوں. اور ایک دفعہ انسان گناہگار نہیں ہے, لیکن جس کے سامنے کھڑا ہے اس کی عظمت دیکھ کر انسان کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خشیت۔ لہذا قرآن نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے تو صرف عالم ڈرتے ہیں۔ یہاں عالم سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے، ہر وہ بندہ کہ جو علم رکھتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے خدا کی، اس کے دل پر ہیبت ہوتی ہے اللہ کی کہ خدا کی عظمت کیا ہے۔ ایک غلام، ایک بے حیثیت جب اپنے ملک کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اگرچہ بادشاہ نے اسے عطا کرنے کے لیے بلایا ہو، پھر بھی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ ادب، اور ایک ڈر بھی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے شایان نشان نہ ہو۔ تو پہلی نشانی، پہلا ٹیسٹ مومن کا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں کہ کس ہستی کا نام لیا گیا۔ یہ ایمان جتنا ہے اتنا یہ رسپانس ان کا دل دیتا ہے، اتنا نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ ایک چھوٹے سے بچے کا آپریشن ہوا، یہ رسپانس کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹے سے بچے کا ہمارے عزیز تو اس کا آپریشن ہوا، تو اس کو بے ہوش کیا گیا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپریشن سے پہلے اس کو ایک نئی جوتی لے کے دی تھی، وہ جوتی اس کو بہت پیاری تھی، تو جب اس کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکالا، بے ہوش تھا اور ہوش اس کو آہستہ آہستہ آنا تھا، ڈاکٹر نے بتایا تھا، یہ میرے سامنے کا واقعہ، آنکھوں دیکھا واقعہ، ابھی وہ بالکل ہوش میں نہیں آ رہا تھا، ہلکی ہلکی لگ رہا تھا کہ ہوش میں آئے گا، تو میں نے کہا اس کا نام لے کر بول کر کہ اس کی جوتی کدھر ہے، اس نے آ کے کھول دی، رونا شروع کر دیا، میری جوتی کدھر ہے؟ دل کے اندر اس کی محبت بہت زیادہ تھی، اس کی وہ جو نیم بے ہوشی تھی وہ ہوش میں بدل گئی، بدن نے رسپانس دیا فوراً، اس کے جو سمجھ لیں کہ حواس تھے، ان کو جیسے ہی نام کو سنا اس نے آ کے کھول دی، رونا شروع ہو گیا، میری جوتی کدھر ہے؟ اور وہ بیڈ سے اترنے لگا، انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جوتی آپ کے پاس مل گئی، مل گئی، مل گئی۔ تب وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو۔ انسان کا دل جب کہیں کنیکٹڈ ہوتا ہے، رسپانس دیتا ہے، اس ہستی کا نام آتے ہی رسپانس دیتا ہے، اپنا ریئیکشن شو کرتا ہے، اور اگر ریئیکشن شو نہ کرے کوئی پرابلم ہے، دعویٰ ہے کسی چیز کا لیکن وہ چیز حقیقت میں موجود نہیں ہے، ہوتی تو اپنا کام دکھاتی، ہوتی تو اپنی حرکت کو دکھاتی۔ تو پہلی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوب، ان کا اللہ پر ایسا ایمان ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی ایسی عظمت کی معرفت ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، کس کا نام ہے، کس ہستی کا؟ دوسری نشانی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مومن کے ایمان اور قرآن کی آیات میں کیا لنک ہے؟ توجہ کیجیے، قرآن کی آیات اور مومن کا دل، دل یعنی اس دل کے اندر موجود ایمان، ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے آیات کا اور ایمان کا؟ سنیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو یہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی، ان کے ایمان کی شدت کو بڑھا دیتی، ان کے ایمان کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک پودے کو جب پانی دیا جاتا ہے تو وہ پانی کیا سبب بنتا ہے؟ پانی سبب بنتا ہے اس پودے کے بڑھنے کا، پانی سبب بنتا ہے اس پودے کے مضبوط ہونے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ میرے قرآن کی آیات اور مومنوں کے دلوں میں موجود ایمان کا یہ رشتہ ہے کہ آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے. اور تیسری، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. توکل کیا چیز ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے پر. توکل کے دو معنی ہیں، ایک غلط ایک صحیح. توکل کا غلط معنی کیا ہے؟ خود کچھ نہ کرے انسان، جو اس کے بس میں ہو وہ بھی نہ کرے، اور کہے کہ اللہ پہ چھوڑ دی، یہ باطل ہے. مثلا ظلم ہو اور یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے اس ظلم کے خلاف کچھ نہ کرے اور پوچھا جائے تو کہے اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا. یہ فکر قرآن نے بتایا ہے، یہ گمراہ یہودیوں کی فکر تھی. یہ توکل کا غلط معنی ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں. کیوں بیٹھے ہو گھر بھائی؟ اللہ پہ توکل. یہ نہیں ہوتا. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ جو معاملہ ہے، جو کام درپیش ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے میں جو انسان کے بطور انسان اختیار میں ہے، کہیں چل کے جانا ہے جا سکتا ہے، کہیں بات کرنی ہے قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا محنت کرنی ہے، کوئی مشقت اٹھانی ہے، جو کچھ بطور انسان اللہ نے اس کی طاقت میں رکھا ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ کرے اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، اور جو اس کے اختیار میں نہیں ہے کرنا اس کو اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ تو کر. نہ یہ کہ جو اس کے اختیار میں ہے وہ بھی نہ کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے. یہ توکل کا غلط معنی. صحیح معنی کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے وہ کرے. مثلا دشمن سے جنگ درپیش ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، دشمن کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہے، ادھر تعداد بھی کم ہے وسائل بھی کم ہیں، تو دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے اور کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، باطل. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا کچھ خود کر سکتا ہے، ساتھی جمع کر سکتا ہے، اسلحہ جمع کر سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے، تیاری کرے اور پھر جہاں تک جانا ہے دشمن کا سامنا کرنا ہے وہاں پہنچ جائے اور پھر اللہ سے کہے کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا یہاں تک، اب تو مدد کر، اب نتیجہ تیرے سپرد ہے، ہم تو آ گئے، یا کٹ جائیں گے یا بچ جائیں گے، جو بھی ہوگا جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا. یہ معنی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس توکل کے بہت سارے فوائد ہیں. نمبر ایک، جب انسان کو پتہ چل جائے یہ میری ذمہ داری ہے، پھر یہ نہیں دیکھے گا دشمن چونکہ بہت طاقتور ہے میں کچھ نہ کروں, اسے پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو میرے بس میں ہے میں نے کرنا ہے, باقی خدا پہ چھوڑنا ہے, جانا میں نے میدان میں. دوسرا فائدہ کہ جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے تو پھر اس کام میں کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کو پیش کرنا ہے وہ کام, اللہ کی نافرمانی کر کے تو وہ کام پیش نہیں ہوگا. کوئی کسی ہیرا پھیری کے ذریعے سے, کسی بےمانی کے ذریعے سے, کسی فراڈ کے ذریعے سے وہ اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. یعنی انسان جائز طریقوں سے جو کر سکتا ہے کرے, حلال طریقے سے جو محنت کر سکتا ہے کرے, اور اپنے بس میں جو وہ کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے, اپنی ڈیوٹی ادا کر دے. یہ توکل کا صحیح معنی. بس یہ تین نشانیوں میں ہوں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے, رسپانس دیتے ہیں اللہ کا ذکر, اس نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اس سگنل کو قبول کرتے ہیں اور اس سگنل کو رسپانس دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جیسے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. اللہ کا ذکر ہوا, اللہ کا ذکر نہیں ہوا, ایک جیسا مسئلہ, کوئی حالت میں تبدیلی نہیں آتی. اور دوسری, جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری, اللہ پہ توکل کرتے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے. جب پتہ چلے خدا یہ چاہتا ہے, امام مظلوم نے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے میں کربلا جاؤں. اب جو لوگوں کو دعوت دینا, قائل کرنا, خطبے دینا, جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا, لیکن لوگ ساتھ دیں یا لوگ ساتھ نہ دیں میں جاؤں گا. اور اسی لیے فرمایا کہ جو, چونکہ اپنا وظیفہ, اپنی ڈیوٹی واضح تھی امام پر, فرمایا جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید کر دیا جائے گا, پہلے سے کلیئر ہے. اور جو ساتھ نہیں آئے گا لم یبلغ الفتح, وہ کامیاب نہیں ہو. جو دیکھ رہا ہو کہ حسین جا رہے ہیں اور نہ جائے ساتھ, کامیاب نہیں ہو. اچھا, یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. صلوات پڑھیں محمد والے. کس وقت ڈیوٹی کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی ہے وہ تو بڑی سخت ہے, تو وہ دین کے نام پر ہی کسی اور چیز کا بہانہ, کوئی اور کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے. اب بندے کو پتہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں خطرہ بہت ہے, جان بھی جا سکتی ہے اور حکومت پکڑ کر جیل میں بھی ڈال سکتی ہے, اور ایسا جیل میں کہ پھر باہر نکلے ہی نہ بندہ. اب ایک دفعہ کہ وہ سیدھا سیدھا کہ میں نے نہیں جانا, اور ایک دفعہ اپنے آپ کو فریب دے کسی دین کی چیز سے. مثلا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جس نے فلان تسبیح پڑھی اس کو 1000 مجاہد کا ثواب ملے گا. کہتا ہے امام حسین کے ساتھ جاؤں گا تو ایک جہاد, اور تسبیح پڑھوں گا تو 1000 مجاہدوں کا ثواب, کون سا بہتر. اب اس کے اندر کی بےمانی اسے اس کی طرف مائل کر. اگر ایسی کوئی تسبیح ہو بھی تو یہ تب ہے جب جہاد کا وقت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, کس چیز کا, کس فرمان کا مقام کون سا ہے اسے مکس کر دیتا ہے جان بوجھ کے. اب اللہ کے رسول جہاد کے لیے بلا رہے ہو, رسول پاک جہاد کے لیے بلا رہے ہو, اور بندے کہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مثلاً یہ عمل کرنے کا اتنا ثواب ہے, تو ہم یہ نہیں ٹینشن ہم لیتے, یہ کام کر لیتے. قبول کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. مثال اور ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو اور واضح سمجھ میں آئے. روایات کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت, یہ یاد رکھیے گا. علی کے چہرے کو دیکھنا کس کی عبادت ہے؟ عبادت کسی غیر اللہ کے لیے ہوتی. کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ جو علی کو دیکھ رہا ہو اللہ یاد آئے گا اس کو, علی اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے. روایات میں ہے تمہارے دوستوں میں سے سب سے بہترین دوست وہ ہیں جن کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے, اور بدترین دوست وہ ہیں جن کے ساتھ رہ کے تمہیں خدا بھول جائے, اور جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے ان کا سردار علی ہے, ان کا امام علی ہے, ان کا جان و مال سب کچھ علی ہے. اب دیکھیں نہج البلاغہ انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہے, پڑھا کریں. مولا شدید تکلیف میں, شدید کرب کے عالم میں کوفے والوں سے کہتے ہیں میرے ساتھ کیوں نہیں آتے تم جہاد کے لیے, کیوں نہیں نکل رہے تم؟ اب کوفی کہیں ہم آپ کا چہرہ دیکھ کے ثواب لیتے ہیں, جہاد پہ نہیں جانا, بس آپ بیٹھے رہے ممبر پر. ہم نے رسول پاک سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی چیخ رہے ہو کہ میرے ساتھ آؤ جہاد پر, اور یہ دوسری حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں مجھے ثواب ملے. ملے گا ثواب؟ تو دور کی بات, اللہ کی پھٹکار برس رہی ہو. وہی کام کر رہا ہے جس پر ثواب بتایا گیا, جسے عبادت کہا گیا, وہی کام کر رہا ہے, علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر جب علی کی بات مان نہیں مان رہا تو وہی النظر الی وجہ علی عبادت سے چینج ہو جائے گا, بلکہ بڑا مجرم بن جائے گا اس کی نسبت جو علی کو نہیں دیکھ رہا, علی کے زمانے میں نہیں ہے. علی کی طرف دیکھنے کی یہ ترغیب دلانا کس لیے تھی؟ کہ تم نے ہر جگہ علی کے ساتھ رہنا. لیکن بےمانی کیا ہوتی ہے؟ بات بے شک نہ مانو لیکن دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے. اسی طرح ہے قرآن کو دیکھنے کا ثواب, اسی طرح قرآن کو دیکھ رہا ہو, جو میں ایسے نظام میں کہا کرتا ہوں, دیکھ رہا قرآن کو ہے, سورت پڑھ رہا ہے, لیکن شوق اور انتظار کسی اور چیز کا. مثلا اعمال ہو رہے ہیں, دعائے جوشن کبیر ہو رہی ہے, تلاوت ہو رہی ہے, نظر ادھر ہے لیکن توجہ کدھر ہے؟ بعد میں جو چائے اور سموسے اور پکوڑے ہونے, توجہ ساری ادھر ہے, اس کی طرف دیکھ رہا ہے. سر یہ تو رسم ادا ہو رہی ہے, اصل توجہ کا مرکز کیا ہے؟ یہ بھی علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن توجہ کدھر ہے؟ جان ہماری نہ چلی جائے, ہم پر مصیبت نہ آئے میدان جنگ میں, ہم مارے نہ جائیں میدان جنگ میں, دیکھ رہا علی کے چہرے کی طرف ہے. ثواب ملے گا, عبادت ہوگی. بس علی ربہم یتوکلون, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, یعنی جو ڈیوٹی ہو وہ کرنی ہے انہوں نے, جو اپنے اختیار میں ہے وہ کرنا ہے, اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. غزوہ بدر میں دونوں لشکروں کی حالت بہت مختلف تھی, بس یہاں پہ آج کی بات کو تمام کر رہا ہوں. ادھر 313, ادھر 1000, ادھر گھوڑے, ہر چیز زیادہ, تلواریں نیزے, ادھر کم ہر چیز. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ ہم نہیں لڑتے, مدینے میں جا کے بد دعائیں کرتے ہیں بیٹھ کے, مدینے جائیں اور وہاں سے بد دعا کریں, مسجد نبوی جیسے بابرکت مقام سے بد دعا کریں اور بیڑا غرق ہو جائے کافروں کا. نہ, ساتھیوں کو لیا, لشکر آمنے سامنے ہوئے, جب آمنے سامنے ہو گئے تب اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی؟ اس دعا کا لب لباب یہ تھا کہ جو ہماری طاقت میں تھا ہم آ گئے یہاں، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، مدد کر ہمیں. اور اللہ نے مدد کی، اور وہ قلیل جماعت اس کثیر جماعت پر، اور بظاہر کمزور جماعت بظاہر اصلے اور اس کے اعتبار سے طاقتور جماعت پر غالب آ گئی، اور پہلی دفعہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا. بد دعاؤں سے نہیں ہوا، میدان میں جانے سے ہوا. یہ تو اتنے طاقتور ہیں اور اتنے نڈر ہیں کہ جن دو لشکروں کا ٹکراؤ یوں لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑے والے تو خودکشی کر رہے ہیں، انہوں نے ہرا دیا ان کو. ڈر بیٹھ گیا، ہیبت بیٹھ گئی، تمام علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جن کو پکڑا اور مارا جا سکے، جن پہ ظلم و ستم کیے جا سکے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ میدان میں جانے سے ہوتا ہے. یہ جان داؤ پر لگانے کے بعد یہ عزت اور اقتدار اور افتخار اور دشمنوں کے دلوں میں روب اور دبدبہ اللہ عطا کرتا. آج ہمارا دبدبہ ہمارا روب ہے کفار کے دلوں میں، یا ان کا روب ہمارے دلوں میں ہے؟ آپ بتائیے. عام بات کروں، استثناءات ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو نہیں ڈرتے وہ نہیں ڈرتے. لیکن عمومی بات کر رہا ہوں، امریکہ مسلمانوں سے زیادہ ڈرتا ہے یا مسلمان امریکہ سے زیادہ ڈرتا ہے؟ جی، جو جس کی بات مان رہا ہے وہ ڈرتا ہے زیادہ، اور جو منوا رہا ہے اس سے ڈرتا ہے. تو امریکہ کو مسلمان ڈکٹیشن دیتے ہیں یا امریکہ مسلمانوں کے لیڈروں کو ڈکٹیشن دیتا ہے؟ جی، امریکہ ڈکٹیٹ کرواتا ہے. کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ڈکٹیشن لے کر آئے ہیں، کیا کا کام کریں. تو یہ صفات ہیں کہ جو مومن کو مضبوط کرتے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کو، اللہ کی عظمت اس کے دل پہ جیسے ہی ذکر سنتا ہے اثر انداز ہوتی ہے، آیات قرآن اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور بڑے سے بڑا چیلنج درپیش ہو یہ نہیں بھاگتا. یہ کہتا ہے اگر خدا نے فتح دے دی تو کیا بات ہے، اور اگر مار ڈالے گئے تو بھی کیا بات ہے. احلا من العسل، خدا کے لیے موت آئے اس سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والا. خدا نے انشاءاللہ توفیق دی تو کل جاری رکھیں گے اس کو. میں نے درس کی ابتدا میں گزارش کی تھی، اور اب اور لوگ بھی کافی آ گئے، تو ایک تو مؤدبانہ یہ درخواست کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو پورے ٹائم پر آ جائیں، تاکہ جو ساری گفتگو آغاز سے ہوئی ہے وہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ بہتر طریقے سے جگہ بنا سکے. اور دوسری بات جو میں نے پہلے ریکویسٹ کی وہ یہ تھی کہ آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے، اگر اس قرآن کی آیات کا استفادہ اپنا فائدہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں، ڈبل سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب میں پڑھ رہا ہوں میرے سامنے ہو، آپ کے سامنے بھی، آنکھوں کے سامنے یہ آیات ہوں، چاہے خود قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں، اور چاہے اپنے موبائل کے اندر کوئی ایسی اپلیکیشن کہ جس کو کھول کے آپ سامنے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکیں. اگر آپ کے سامنے ہوگی آپ کو کئی گنا زیادہ استفادہ ہوگا، کئی گنا زیادہ انس ہوگا، آشنائی ہوگی، بہت کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم اور بحق محمد و آل محمد، ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کی ان دو نشانیوں قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار، ہماری اولادوں کو، ہماری آئندہ نسل کو نیک اور صالح قرار دے. پروردگار بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.